الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو ایمان کی دعوت دی، مکہ کے لوگ دشمن بن گئے، ستانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان چچا ابو طالب ایمان تو نہیں لائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہت مدد کی۔ چچا ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ گئے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ ایسی بیوی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی، دل جوئی کرتی تھی، اور وہ انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کو ایسی بیوی ملے کہ جو غم کے اندر اس کو تسلی دے وے، تکلیف اور ٹینشن کے وقت کے اوپر اس کو ہمت دلاوے۔ ایسی بیوی جس کو مل جاوے وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی عورت تھی کہ جب بھی دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تو حضرت خدیجہ تسلی دیتی تھی، ہمت دلاتی تھی۔ دونوں چلے گئے، چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، مکہ کے سارے لوگ دشمن بنے ہوئے، کہ اب کیا کرے؟ اللہ کی طرف سے آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ مکہ کے بازو کے اندر پڑوس میں ایک دوسرا شہر ہے، اس شہر کو طائف کہا جاتا ہے، کہ میں طائف جاؤں اور طائف کے لوگوں کو میں ایمان کی دعوت دوں، ایک اللہ کا نام میں سکھلاؤں. نبی بننے کے 10 سال ہو گئے تھے، 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا، 50 سال کی عمر حضور کی ہوئی تھی. اس عمر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. تھوڑا سا طائف کو بھی سمجھ لو، جیسے مکہ ایک شہر ہے، عرب کا بڑا شہر طائف بھی ہے، لیکن یہ طائف شہر بڑا عجیب ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں سال پہلے اللہ سے دعا مانگی تھی، جس وقت اپنی بیوی ہاجرہ کو، دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں چھوڑا تھا. اس وقت مکہ جنگل تھا، کوئی انسان وہاں نہیں رہتا تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، مارکیٹ بھی نہیں تھی، اور کعبہ شریف باقی نہیں تھا، صرف اس کا فاؤنڈیشن اور پائے تھے، وہ بھی ریت کے نیچے دب گیا تھا. اور جہاں کعبہ ہے وہاں ایک ریتی کا ٹیلا بنا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو جب چھوڑا جنگل میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی، اس میں ایک دعا اللہ سے یہ مانگی، وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اے اللہ، اس جنگل میں میری بیوی بچوں کو کھانے پینے کے لیے آپ ان کو پھل فروٹ کی روزی عطا فرما. یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. اس دعا کی برکت کیا ہوئی؟ دیکھیے دعا کیسی مانگنی چاہیے، وہ بھی نبی سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا تو مانگی کہ یہ جنگل ہے مکہ، وہ امن والا شہر بن جائے، لیکن یہ نہیں کہا کہ مکہ کے اندر کھیتی باڑی ہونے لگے، مکہ کے اندر اناج اگنے لگے، یہ دعا نہیں کی. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دعا اس لیے نہیں کی کہ اگر مکہ میں کھیتی باڑی ہونے لگی تو کہ میری اولاد دنیا داری میں لگ جائے گی، اور نبی نہیں چاہتے تھے کہ میری اولاد دنیا داری میں لگ جاوے، اس لیے آپ نے بڑی احتیاط سے دعا مانگی کہ مکہ والوں کی ضروریات اللہ پوری کر دے وے اور اولاد دنیا داری کے اندر نہ لگے. تو یہ جو دعا مانگی کہ اللہ مکہ والوں کو پھلوں کی، فروٹ کی روزی عطا فرما، تو مکہ کے اندر تو کہیں پانی نہیں، فارم نہیں، باڑی نہیں، وہاں کیسے پھل فروٹ آئیں گے؟ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول کی؟ جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا، فرشتوں کے سردار جبرائیل، اور اللہ نے جبرائیل کو بہت بڑی طاقت دی ہے، بہت بڑی طاقت، جتنی بڑی ہماری دنیا ہے، یہ پورا ورلڈ، اس ورلڈ کے 600 ٹائم یعنی 600 دنیا ہوئے، اس سے بڑی باڈی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو عطا فرمائی ہے، جتنی بڑی یہ پوری دنیا ہے اس سے 600 ٹائم بڑی باڈی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو عطا فرمائی ہے، بہت بڑی طاقت، بہت بڑی باڈی اللہ نے جبرائیل کو عطا فرمائی ہے، یہ پوری دنیا تو جبرائیل کے سامنے ایک چنے کے برابر بھی نہیں ہے، چنے کی سائز میں بھی نہیں ہے، اتنی بڑی باڈی اللہ نے جبرائیل کو اس سے بھی بڑی عطا کی ہے۔ تو جبرائیل آئے اور شام گئے، پہلے شام ایک ملک تھا، اب اس کے 7 ٹکڑے ہو گئے، اب شام ایک ملک باقی نہیں رہا، بڑا برکت والا ملک، قرآن میں بھی اس کو برکتی بتایا گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ قرآن نے خود کہا کہ پورا شام برکت والا ہے، وہاں پانی بہت قدرتی، پانی کے چشمے اور پھل فروٹ باڑی اناج شام میں بہت۔ تو جبرائیل آئے اور ملک شام کی ایک زمین، ایک ٹکڑا جبرائیل نے اٹھایا اپنی طاقت سے، اللہ کے حکم سے، اور شام کا ایک ایریا، پورا ایریا اٹھا کر کے جبرائیل امین مکہ لائے، اور کعبہ کے چاروں طرف اس پورے ایریے کا طواف کرایا، جیسے کہ کوئی عورت طواف کرنے جاوے اور اپنی گود میں اپنا بچہ اٹھا لے اور چھوٹے بچے کو ماں گود میں لے کر کے کعبہ کا طواف کراوے، تو جبرائیل نے شام کے ایک پورے ایریے کو اٹھا کر کے کعبہ شریف کا طواف کرایا، اور طواف کرانے کے بعد مکہ کے بازو میں لا کر کے وہ شام کی زمین کو رکھ دیا، پورے ایریے کو رکھ دیا، اس لیے طائف کا نام طائف بنا۔ طائف عربی میں کہتے ہیں طواف کرنے والے کو، اور یہ پورے ایریے نے جبرائیل کے ہاتھ میں پروں میں طواف کیا، اس لیے اس کا نام طائف بن گیا۔ اس لیے مکہ اور مکہ کے آجو باجو کے اندر گرمی ہوتی ہے، لیکن طائف کے اندر ٹھنڈی ہوتی ہے، مکہ کے اندر کھیتی باڑی ہوتی نہیں ہے، طائف کے اندر بہترین باڑیاں ہیں، پھل فروٹ ہے، سب کچھ ہے، اور شام کے اندر یعنی پیلسٹائن اور اس کے اطراف کے اندر جیسا موسم ہوتا ہے، جیسا ویدر ہوتا ہے، سیم ویدر طائف کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کبھی، اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مکہ مدینہ لے جاوے، اب آئندہ جب مکہ جاؤ تو طائف بھی ہو آنا، اب تو بہت ایزی ہو گیا ہے، پورے سعودیہ میں کہیں پر بھی جانا تو آپ طائف بھی ہو آؤ۔ مکہ کے اندر گرمی لگتی ہوگی، 45 ڈگری گرمی، 50 ڈگری گرمی، اور طائف جاؤ تو جیکٹ پہننا پڑتا ہے، اتنی ٹھنڈی لگتی ہے، حالانکہ بالکل قریب کے اندر ہے۔ جو شام کا ویدر ہوتا ہے وہ ویدر طائف کا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ شام کا حصہ ہے، شام کا ایریا ہے، تو چونکہ طواف کیا اس پر سے اس کا نام طائف بن گیا۔ تو طائف یہ اصل ملک شام کا ایریا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو مکہ کے بازو میں پہنچا دیا، وہاں بہت شاندار فروٹ ہوتے ہیں، وہاں بہت شاندار اناج ہوتا ہے، اور وہاں سے مکہ المکرمہ آتا ہے، ایسے دنیا بھر سے فروٹ اللہ مکہ پہنچاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں اس زمانے میں 3 بڑے لیڈر تھے، ایک کا نام تھا عبدیالیل، دوسرے کا نام تھا مسعود، تیسرے کا نام تھا حبیب. یہ تین بڑے تھے وہاں کے، کنگ لوگ تھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تین یہاں کے کنگ لوگ ہیں، ان کو ایمان کی دعوت دو، یہ ایمان قبول کر لیں گے تو پورے طائف والوں کے لیے ایمان قبول کرنا آسان ہو جائے گا. بڑوں کو ہاتھ میں لے لو، بڑے مان جائیں گے تو چھوٹے سب ایمان لے آئیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت تھی، بہترین تدبیر تھی کہ پہلے بڑوں کو سمجھا لو، وہ مان جائیں گے تو چھوٹے تو آسانی سے ایمان قبول کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر کے اندر. حضور پہنچے، تینوں کی ملاقات کی، تینوں کو ایمان سمجھایا، ایک اللہ کی عبادت سمجھائی، اور طائف کے اندر بھی الگ الگ بتوں کی عبادت ہوتی تھی تو سمجھایا کہ یہ چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تو ایک کنگ جواب دینے لگا کہ اچھا، کعبہ کا پردہ پھاڑنے کے لیے اللہ نے تجھے نبی بنایا. کتنا خطرناک انسلٹ کیا ہے کہ کعبہ کا پردہ پھاڑنے کے لیے اللہ نے تجھے نبی بنایا. ایسا انسلٹ کر کے حضور کو نکال دیا اپنے گھر سے. دوسرے لیڈر کو ملے، اس کو ایمان سمجھایا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو تیرے سوا کوئی ملا ہی نہیں نبی بنانے کے لیے، تیرے جیسے آدمی کو تیرا باپ بھی نہیں ہے، تیرے پاس کوئی مال دولت بھی نہیں ہے، تیرے جیسے آدمی کو اللہ نے نبی بنایا، تیرے سوا کوئی ملا ہی نہیں اللہ کو نبی بنانے کے لیے. دوسرے نے بھی انسلٹ کیا اور دوسرے نے بھی نکال دیا. تیسرے لیڈر کو ملے تو تیسرا لیڈر کہنے لگا کہ میں تو تیرے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا، تیری بات سنوں گا نہیں، تیری بات تیرے سے بات کروں گا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تو حقیقت میں اللہ کا نبی ہے تو نبی کا انسلٹ کرنا عذاب کو لانے والی چیز ہے، کہ نبی کا اگر کوئی انسلٹ کرے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اگر تو نبی نہیں ہے تو تیرے جیسے نالائق آدمی سے میں بات کرنا نہیں چاہتا ہوں. تیسرے نے بھی یہی کہا، حضور کا دل دکھایا. تینوں لیڈر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ایمان قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا. پھر ان ظالموں نے یہ کیا کہ طائف کے اندر جو ینگسٹرز تھے، نوجوان ٹیم تھی، تو نوجوان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں اور کچھ آوارہ اور آؤٹ لائن ہوتے ہیں. تو طائف کے اندر جو آؤٹ لائن ینگس تھے ان نوجوانوں کو کہا اس کو مارو اور اس کو پریشان کرو، اس کو تکلیف دو. تو طائف کے جو آؤٹ لائن قسم کے آوارہ نوجوان لوگ تھے ان کو پیچھے لگا دیا، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے کے اوپر مارکیٹ میں پبلک کے بیچ میں انسلٹ کرنا شروع کیا. سب کے سامنے حضور کا انسلٹ کیا، تالی بجاتے تھے حضور کے پیچھے، چاروں طرف آتے گھیر لیتے اور حضور کے سامنے تالیاں بجاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، گالیاں بولنے لگے. اور پھر ان ظالموں نے باقاعدہ ہاتھ میں پتھر لے کر پتھر مارنا شروع کیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. حضرت زید نے یہ کوشش کی کہ میں پتھر کھا لوں اور حضور کی پتھر سے حفاظت ہو جائے. حضرت زید حضور کے آگے پیچھے آ جاتے اور پتھر اپنے اوپر لیتے، لیکن چاروں طرف سے وہ لوگ پتھر مارتے، کتنا حضرت زید بچاتے. حضرت زید کو اتنے پتھر لگے اتنے پتھر لگے کہ پورا یہ سر چہرہ یہ پیچھے والا حصہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انجڑ ہو گیا, زخمی ہو گیا, خون نکلنے لگا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور اتنے پتھر آ رہے تھے اتنے پتھر آ رہے تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے, انجڑ ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم دونوں پیر کے اوپر سے خون نکلنے لگا, اتنا خون نکلا اتنا خون نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, نیچے بیٹھ گئے. جب آپ بیٹھ گئے تو وہ آؤٹ لائن جو نوجوان تھے وہ قریب میں آئے اور دو نوجوانوں نے یہاں بغل میں سے پکڑ کے حضور کو کھڑا کیا کہ تم بیٹھ کہاں گئے, کھڑا کیا تاکہ پتھر مارنے کے اندر ہم کو آسانی ہو. پھر ان دونوں نے پکڑ کے کھڑا کیا اور دوسرے نوجوان پتھر مارنے لگے. اس قدر پتھر وہاں طائف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے گئے, خون نکلا اور حضرت زید بھی زخمی ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گئے تو وہاں ایک فارم تھا کھجور اور گریپس کا, انگور کا ایک فارم تھا جو مکہ کے دو قریشی کا تھا اور دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کزن ہوتے تھے. ان کی باڑی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ بھئی یہ ہمارے قریشی ہے, فیملی کے لوگ ہیں, ان کا فارم ہے, ان کی باڑی ہے. تو حضور وہاں مدد کی امید کے اوپر جا کر کے بیٹھ گئے. حالانکہ وہ دونوں مکہ میں حضور کو ستانے میں آگے آگے تھے, عتبہ اور ربیعہ دونوں کے دونوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے داری کی وجہ سے باڑی میں تشریف لے گئے اور ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے طائف کے اندر, وہ جگہ آج بھی نشانی کے ساتھ موجود ہے. جہاں آپ بیٹھے تھے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے اور جس پتھر پر آپ نے ٹیک لگایا تھا وہ پتھر بھی موجود ہے, اور جس پتھر کے قریب میں آپ کا خون مبارک لگا تھا وہاں سفید رنگ کے یوں راؤنڈ بنائے ہوئے ہیں اور چاروں طرف نیٹ کا کارڈن ہے. جب میں وہاں گیا تھا تو وہاں اس مبارک جگہ کے اوپر حاضری ہوئی تو میں نے سوچا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر مبارک پر بیٹھے تھے اور جہاں بیٹھ کر آپ نے دعا مانگی تھی اس پتھر کے پاس جانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. تو کئی سال پہلے کی بات ہے, اس وقت ہیلتھ ماشاءاللہ بہت اچھی تھی تو کافی اونچی جالی, لیکن کئی نوجوان ساتھی ساتھ میں تھے, سب چڑھ گئے نیٹ کے اوپر سے اور پھر اندر اترے اور اتر کر کے جس پتھر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لگایا تھا وہاں قریب میں بیٹھ کر کے وہی دعا جو حدیث میں آئی ہے جو طائف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی, وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں وہ پوری دعا میں نقل کروں گا. وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں بیٹھ کر کے مانگنے کی سعادت حاصل ہوئی. غرض یہ کہ یہ طائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے حضور نے اس قدر تکلیف برداشت فرمائی. اللہ تعالی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دین کے خاطر اٹھائی ہوئی تکلیف کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرمائے. ایک بات اس کے اوپر بیچ میں یاد آ گئی, داعی کبیر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ایک بات سنی تھی طائف کے متعلق، وہ میں آپ کو سنا دوں اور عرض کر دوں. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف تشریف لے جانا اور طائف لے جا کر دعا کرنا، وہ پوری ڈیٹیل کی دعا انشاءاللہ کل سناؤں گا. تو کہا اس کی برکت یہ ہے کہ ہمارے ایشیا کے اندر جو ایمان آیا وہ طائف کی دعا کی برکت سے آیا. اسی لیے کہ طائف کے لوگ اس وقت تو ایمان نہیں لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ایک دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد اور نسل تو ایمان لائے گی، اور اسی طائف والوں کی اولاد کے اندر ایک بہت بڑے نامور آدمی ملتے ہیں، حضرت محمد ابن قاسم الثقفی رحمہ اللہ تعالی، وہ طائف کے رہنے والے ہیں. وہ حضرت محمد ابن قاسم 16 سال کی عمر کے اندر، ایک دم کھلتی جوانی کے اندر، وہ ہمارے ایشیا کے اندر سندھ کے علاقے میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے وہاں ایمان کی اشاعت باقاعدہ حکومتی انداز کے اندر شروع کی. حالانکہ اس سے پہلے تاجروں کے ذریعے ہمارے یہاں ایمان آ چکا تھا، بزنس مینوں کے ذریعے سے، اور ایک قصہ میں نے پہلے بھی یہاں آپ کو سنایا تھا کہ ایک ہندو راجا جس نے معجزہ شق القمر دیکھا تھا، یعنی چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے تھے وہ ایک ہندو راجا نے خود دیکھا تھا اپنے انڈیا سے، اور اس نے باقاعدہ ایک جماعت بھیجی تھی مکہ المکرمہ اور وہ ایمان لائے تھے. تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے، اس میں وہ واقعہ مفصل لکھا ہوا ہے. تو ایمان تو اپنے یہاں پہلے آ چکا تھا، لیکن عام ایمانی دعوت یہ محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے آئی، اور وہ طائف کے رہنے والوں میں سے تھے. تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ایشین ملکوں کے اندر جو ایمان آیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والی قربانیوں کی برکت سے آیا ہے، کہ طائف میں پتھر کھانا اور پتھر کھا کر کے دعا کرنا اور حضور کا خون مبارک طائف کے اندر لگنا کا اس کی برکت سے ہمارے ملکوں کے اندر ایمان کی بہار آئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کی قدر عطا فرمائے. وہ دعا بڑی زبردست دعا ہے، اس کو ریکارڈ بھی کر لینا اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے وہ دعا مانگا کرو، وہ بڑی طاقتور دعا ہے. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یہ پہلا جملہ ہے اس دعا کا. اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں، میں فریاد کرتا ہوں اپنی کمزوری کی کہ میرے پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، بالکل کمزور ہوں، ایک زید میرے ساتھ ہے اور کوئی میرے ساتھ نہیں ہے. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اور میرے پاس کوئی تدبیر بھی نہیں ہے. آدمی کبھی مصیبت میں پھنستا ہے تو اپنی چالاکی سے اپنی ہوشیاری سے مصیبت سے نکلتا ہے. اللہ میرے پاس کوئی ہیلا اور کوئی تدبیر بھی نہیں ہے، میری تدبیر بھی بہت کم ہے. وہوانی علی الناس، اور یہ طائف والے میرے اوپر بہت ظلم کر رہے، میری مذاق اڑا رہے، میرا استہزا کر رہے. یاد رکھو ایک بات کو، آدمی جب اللہ تعالیٰ کو یوں کہتا ہے نا کہ میں کمزور ہوں، بے سہارا ہوں، میرا کوئی آسرا نہیں ہے، میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، جب دعا میں یہ بات سچے دل سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ بندہ یوں جذبہ رکھے کہ میرے اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ دل کے سچے جذبات کے ساتھ بولے تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اور بندے کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. آج کل تو ہم بولتے ضرور ہیں
कि अल्लाह आपके सिवा मेरा कोई नहीं, लेकिन दिल में है कि मेरा बेटा भी है, सरकार में मेरी पहचान भी है, गवर्नमेंट में मेरे ताल्लुकात भी है, मैं मिलियनर भी हूँ, बिलियनर भी हूँ, मेरा स्टाफ भी इतना बड़ा है, मेरे दोस्त और फ्रेंड सर्कल भी है। बोलते तो है लेकिन दिल में नहीं होता है। असल सच्चे दिल से बोलना है कि अल्लाह आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये ताइफ की दुआ यहीं से शुरू होती है। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ाफ कुव्वती व किल्लत हीलती व हवानी अलन्नास। ए अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे पास कोई तदबीर भी नहीं है और जो है लोगों ने मेरा इंसल्ट कर रखा है। यहां से हुजूर ने दुआ शुरू की। और याद रखो, अल्लाह हर नबी की दुआ जरूर कबूल करते हैं। नबी की एक दुआ तो मकबूल होती ही होती है, और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम थे, और मजलूम की बददुआ डायरेक्ट अल्लाह के दरबार में जाती है। इसीलिए कभी किसी पर जुल्म मत करना। मजलूम की हाई जो लग जाती है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। हम किसी से काम करवावे और पूरे पैसे न देवे, किसी का हक दबावे और वो बेचारा गरीब मजलूम हाई निकल जावे और बददुआ लग जावे, तो आदमी बर्बाद हो जाता है। हुजूर मजलूम भी थे, और तीसरी चीज मुसाफिर भी थे, और मुसाफिर की दुआ भी हदीस में आता है कि कबूल होती है। इसलिए सफर में निकलो तो दुआ किया करो। हम लोगों को कहते हैं कि भाई सफर में दुआ करना दुआ करना, लेकिन हम अपने लिए सोचे कि हम कितनी दुआ करते सफर में। वहां तो बैठे बैठे जो है ऑर्डर करते रहते हैं कि ये ड्रिंक लाओ, वो ड्रिंक लाओ, ये खाएंगे, वो खाएंगे। सफर में दुआ भी करनी चाहिए। तो तीन चीजें जमा हो रही थी। एक तो आप अल्लाह के नबी हैं, मजलूम हैं, सफर के अंदर हैं, और तीन चीजें जमा हो रही थी, तो दुआ अल्लाह के यहाँ डायरेक्ट कबूल हो रही थी। अल्लाह ताला हमें भी दुआओं का एहतमाम अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।